خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ. غوث پیا جیلانی میں، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی. آپ گئے پیروں کے پیروں، آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیروں، آپ گئے روشن ضمیر. آپ جانے کیا یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی. اس یاد سے بچاؤ غوث پاک، اور نیک بناؤ غوث پاک، تم نظر میں آؤ غوث پاک، چیتا کو بگاؤ غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، کلمہ پڑھا دبایا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دم دبایا غوث اعظم دستگیر. غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں ارادہ کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے، اس کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت مسجد میں کرنا بھول گئے تھے، نہیں کی تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ اب بھی ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ربیع الاخر کی تیسری رات ہے. عالم مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں. مدینہ مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ذاکر ہے, میرا تعلق مدنی چینل کے شعبے فیضان امیر اہل سنت سے ہے. پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت, آج مدنی چینل پر دیکھا 1500 مدنی مذاکرے پورے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دراز یہ عمر بالخیر نصیب فرمائے, آپ کے علم میں عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے.
آمین.
عثمان محمد عطا جی ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی امام صاحب کے پیچھے بغیر کسی وجہ کے نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو آیا کیا اس بندے کی نماز ہو جائے گی؟
دل نہ چاہنا اپنی جگہ پر, اگر کوئی اس میں شرائط پورے امام صاحب کے اور دل چاہ نہیں رہا لیکن نماز کی نیت تو کری ہے اس نے اور کوئی اور ایسی غلطی نہیں جس سے اس کی نماز ٹوٹے, تو اس وجہ سے کہ دل نہیں مانتا امام کے پیچھے فلاں امام, تو نماز تو ہو جائے گی.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہیں اور 11 تاریخ کو ایسا کیا ہوا تھا؟
11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا انتقال مبارک ہوا تھا, تو یہ یوم عرس ہے. ہر سال 11 جو سالانہ فاتحہ ہوتا ہے تو یہ ہم سالانہ عرس مناتے ہیں ان کا, کہ جو اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو یہ قبر میں ان کے مطلب ان کے عید کا سما ہوتا ہے قبر میں, وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑے دوڑے خوش خوش چلے آ رہے ہیں, تو حیرت سے پوچھا کیونکہ ان کو ہمیشہ غمگین دیکھا تھا, تو آج یہ بالکل ہشاش پشاش اور دوڑے ہوئے خوش خوش آ رہے ہیں, تو پوچھا بھی کیا ہوا آپ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ بولا تم کو پتا نہیں میں آج آزاد ہو گیا ہوں. تو پھر جب خواب سے فارغ ہوئے وہ بزرگ پتا چلا کہ ان کا ابھی انتقال ہوا ہے, تو انتقال ہوا تو یہ مطلب آزاد ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, ہم سنتے ہیں عرش کا سایہ بعض لوگوں کو ملے گا, تو عرش کا سایہ ملنے کی کیا کیفیت ہوگی؟
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس کے دائیں بائیں اس کے نیچے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہے گا اپنی رحمت سے جگہ عطا فرمائے گا. اس میں تقریباً 50 کے قریب افراد ذکر کیے گئے ہیں, مشہور حدیث میں 7 ہیں. المدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اس کا ترجمہ ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا, تو وہ اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے کہ کن کن کو ملے گا.
میں مچھر کالونی سے بات کر رہا ہوں, میں محمد ابراہیم کر رہا ہوں. مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ پر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ فرما دیجیے.
کر سکتے.
ندیم میمن پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز میں ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟
اصل میں اگر تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں مطلقاً تو اس سے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, اور اگر تحیات کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر دہرائے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے دہرائے, صحیح کرنے کے لیے کوئی غلطی واقع ہوئی تھی اس کو صحیح کرنا چاہ رہے تھے تو بھی نہیں ہوگا, اور باقی اگر دہرائے ہیں تو اس کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ کیا ہے. بعض صورتوں کے اندر غلطی سے ایسا ہوا کچھ زیادتی ہو گئی تحیات کے اندر تو وہاں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے,
اور اگر قعدہ اخیرہ میں تحیات دو بار بھی پڑھی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا, قصدن بھی پڑھی تب بھی نہیں ہوگا. پہلے قعدے کا مسئلہ الگ ہے, دوسرے قعدے میں تحیات کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن التحیات کا ایک ایک حرف یہ آخری قعدے میں بھی ہے واجب.
محمد برہان ہے اور میں مظفر گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم رشتے داروں کو دفناتے ہیں قبر میں, دفنانے کے بعد ان پہ کہتے ہیں قبر کا عذاب ہوگا یا جنت میں ہوگا یا دوزخ میں جائے گا, جبکہ حالانکہ فیصلہ بعد میں ہونا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. ابھی ان پہ حد تو لازم نہیں ہوئی, ابھی تو ملزم ہے, تو اس کے کیا حکم ہے؟
حدیث پاک میں عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. قرآن کریم میں بھی فرعون اور اس کے فرعونیوں کے تعلق سے ہے کہ یہ روزانہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں. تو عذاب قبر حق ہے اور یہ اہل سنت کا, بالکل اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور عذاب قبر کا انکار گمراہی ہے. تو جب عذاب قبر حق ہے تو اب یہ کہ قیامت کا جو امتحان ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے, قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی امتحان ہے نا, مر ربوں کا, مادینوں کا وغیرہ, جو منکر نکیر جو سوالات فرماتے ہیں یہ بھی امتحان ہے. اور حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جب یہ جو جوابات درست دے گا اس کے لیے قبر میں پہلے جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور پھر فوراً بند ہو جائے گی, جنت کی کھڑکی کھلے گی. اور بتایا جائے گا کہ اگر جوابات درست نہ دیتے تو تمہارے لیے وہ کھڑکی تھی جہنم کی, تو اس سے اس کو خوشی بالا ہے, خوشی ہوگی, بہت خوشی ہوگی. اور جو جوابات نہیں دے گا, نہیں دے پائے گا, تو اس کے لیے پھر پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی فوراً بند ہو جائے گی, پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم صحیح جوابات دے دیتے تو تمہارے لیے وہ کھڑکی تھی جنت کی, اور اب یہ کھڑکی ہے جہنم کی. تو یہ اس کے لیے حسرت بالائے حسرت, غم بالائے غم, یعنی بہت زیادہ اس کے لیے غم ہوگا, صدمہ ہوگا. تو یوں مطلب انہیں قبر میں امتحانات, پھر قبر میں عذاب کی بہت ساری حدیثیں, تو اس لیے وہ قبر میں بھی ثواب و عذاب ہے. ثواب بھی ہیں قبر میں, نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے, سبھی حدیثوں سے ثابت ہیں. اور اس میں مسلمان کو انکار کرنا کجا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, 100% درست ہے. ہمیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے, مانتے ہیں نا خدا کو, جو نظر آئے اسی کو مانے تو خدا بھی نظر نہیں آتا, کیسے مانے؟ اچھا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہے نا, ہماری نظر ہے نا, دیکھتے ہیں. اب یہ جس شے سے ہم دیکھتے ہیں, جو دیکھنے کا اندر میں جو سبب ہے, وہ کہاں نظر آتا ہے ہم کو, لیکن ہم مانتے ہیں. تو کسی شے کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے, یعنی کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا, نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے وہ اور یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے عذاب قبر, ثواب قبر, یہ غیب ہے. اب اللہ چاہے کسی کو وہ مناظر دکھا دے تو وہ الگ صورت ہے, البتہ یہ ہمارے لیے غیب ہے. بندہ ہمارے سامنے پڑا ہے اور جل رہا ہے, سڑ رہا ہے, تو کوئی بولے کہاں ہے سانپ, کہاں ہے بچھو, یہ تو شرابی تھا, نشے میں مرا, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سا ہے معاملہ تو وہ واقعی ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جو شرابی مرا, اب اس کے لیے یہ ہم فائنل ڈیسیزن تھوڑی لیں گے کہ یہ جہنم میں گیا, نہیں نہیں, یہ عذاب میں سانپ لپٹے ہوئے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہو, کسی ایک نیکی کے سبب اس کی بخشش ہو گئی ہو, کچھ بھی بتا نہیں ہے. اس عالیہ ثواب سے بھی بخشے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے ہی نہیں جنتی اور دوزخی بنانے کا. تو بہرحال یہ کہ عذاب قبر حق حق حق. پھر یہ کہ قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا, یہ قیامت کے بھی عذابات ہیں, اس کی بھی روایتیں موجود ہیں. قیامت میں بھی مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں. پہلے ہی مرحلے پر جیسے کہ وہ قیامت میں جیسے سورج ایک میل پر ہوگا, مشہور سوا میل ہے, ایک میل پر ہوگا, تو اس میں بھی یہ کہ جس پر اللہ کرم فرما گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی, جس پر تو وہ جو دھوپ کی گرمی میں جو پسینے میں, اب حسب کردار اعمال, حسب حال, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, تو یہاں تک کہ کوئی کو ایسا ڈبکیاں مار رہا ہوگا اور مثل لگام پسینہ اس کے ڈلا ہوا ہوگا، یہ کتنی گرمی ہوگی. سورج اس وقت سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اور پھر بھی سخت گرمیوں میں ہم دوپہر کے وقت کتنی آزمائش ہوتی ہے، تو اس وقت سورج کا اگلا رخ ہوگا. اس وقت سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن وہ پیٹھ بھی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو ذرا سوچیے آپ کہ جب سورج ایک میل پر رہ جائے گا اور اگلا رخ ہوگا تو کتنا، مطلب کتنی تپش اور اس کی تمازت اور گرمی ہوگی کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. تو وہاں یہ دھوپ کا بھی کم عذاب تھوڑی ہے، بس جس پر کرم ہوگا اس کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوں گی. تو یوں وہاں بھی طرح طرح کی سزاؤں میں لوگ مبتلا ہوں گے. جیسے ایک روایت میں کہ جو بد نگاہی کریں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. ایک روایت میں کہ ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی معاذ اللہ. تو اس طرح کے مطلب اور بھی کافی عذابات قیامت کے دن بھی ہوں گے. جو لباس شہرت پہنے گا، شہرت کا لباس، شہرت کے لباس دو طرح کے، ایک تو یہ کہ ایسا مطلب وہ عمدہ ترین لباس جس پر لوگوں کی انگلی اٹھے، عمدہ ہونا یا عمدہ ترین ہونا یہ لباس شہرت نہیں ہے، یعنی کہ ایسا لباس چاہے وہ عمدہ ہونے میں ہو چاہے وہ گھٹیا ہونے میں ہو اس کی طرف انگلی اٹھے. اب مثال کے طور پر گھٹیا کی یوں مثال لے کہ جیسے کہ وہ جو بوریاں ہوتی ہیں اناج وغیرہ کی، کسی نے اس کا لباس سلوا کے پہن لیا، اب یہ مزے سے جا رہا ہے آ رہا بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے یار، تو یعنی اس پر انگلی اٹھے گی، اس پر یا تنقید ہوگی، تبصرے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، انگلی اٹھانا لکھا ہے. تو یہ اس کے لیے لباس شہرت ہے. تو اب یہ کہ جو لباس شہرت پہنے گا فتح رضویہ شریف میں کہ قیامت کے روز اس کے اس لباس میں وہ لباس بدن پر ہوگا اور آگ لگا دی جائے گی. یہ قیامت کا عذاب کتنا سخت ہوگا. جو جھوٹے خواب گڑتا ہے، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں بعض لوگ، تو اس کو دو جو کے دانے دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، لگاؤ اس میں گرے لگاؤ گانٹھ لگاؤ. اب وہ جو کے دو دانے میں گرے کیسے لگائے گا، جب تک یہ گرے انہیں نہیں لگا سکے گا ظاہر ہے، اور اس کو یوں عذاب اتارے گا جب تک رب چاہے گا. اس طرح خودکشی والوں کے عذاب، تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے عذابات ہیں جو قیامت کے روز بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے. پھر جہنم کا عذاب یہ سب سے خوفناک. الامان برحفظ اللہ کریم ہم کو نہ قبر کا عذاب دے، نہ قیامت کا، نہ جہنم کا. ہم ہر جگہ اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں، عافیت طلب کرتے ہیں، سلامتی کی درخواست کرتے ہیں کہ مولا مرشدی غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں کہیں بھی عذاب نہ کرے، دنیا میں بھی بھلائیاں دے، راحتیں دے، آخرت میں بھی راحت دے دے، ہمیں اچھا بنا دے، نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ نماز ادا کرتے بچہ سامنے آ کر بیٹھ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
ہاں نماز تو ہو جائے گی.
کس طرح ہٹانا، شاید اس طرح بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ
جس طرح آسانی سے آپ اشارے سے یا جس طرح آسانی سے آپ ہٹا سکے، اگر وہ سجدے کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، سجدہ کرنا ممکن نہ رہا یا لپٹ گیا ہے، تو جس طرح بھی، کیونکہ اب وہ اس میں کثیر تو اصلاح نماز کے لیے ہے نا، تو اب عمل کثیر تو اس میں بعض صورتوں میں ہو جائے گا، لیکن چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے کہ اگر وہ ہٹتا نہیں ہے، لپٹا ہوا ہے، تو نماز پڑھے گا کیسے بندہ؟ اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دھام کر کے آپ سجدے میں جائے اس کا سر پھٹ جائے، تو جب یہ سر پھٹا اور باجا بجائے گا نا تو نماز پھر بھی چلی جائے، ارے چلی جائے گی آپ کی، پریشان ہو جائیں گے. تو اس کو اور اس طرح اس کو سر پھاڑنا بھی، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس کا سر پھٹے پرواہ نہیں، اپنا سجدہ نہ چھوٹے، تو اس کو بھی سجدہ بھی نہیں چھوڑنا اور اس کو اذیت بھی نہیں دینی کہ اے نہ سمجھ. وہ ہمارے پاس تو ہے نا بچہ سندا، ارے بھائی وہ تو تحیات میں کبھی بھی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، او اس کے باپ کو زیادہ لپٹتا ہے بےچارے نماز پڑھ رہے ہوتے تو کچھ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا نا اس کے باپ یا دونوں کو باری باری کچھ نہ کچھ کرتا ہے. پھر اب تو ایسا کر رہے ہیں ہم دروازہ بند کر دیا, جیسے نماز جس کو پڑھنی ہے دروازہ بند کر کے نماز پڑھو. نہ سمجھے بےچارا, تو کرتا ہے پیار کرتا ہے.
اس میں کچھ سوالات مختلف انداز سے آ رہے ہیں کہ امام صاحبان کے حوالے سے, جیسے کمیٹی کے بعض افراد بھی لگ رہا ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, چھٹیوں کے حوالے سے وہ کچھ سمجھے کہ کنفیوژن کا بعض جگہوں پر شکار نظر آ رہے ہیں کہ بعض امام صاحبان چھٹی کرتے ہیں تو کمیٹی جو ہے وہ تنخواہ کاٹتی ہے, اور بعض جگہوں پہ جب تنخواہ کٹتی ہے تو امام صاحب ناراض ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ان کی فیور میں کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی چھٹیاں کیوں کاٹ رہے ہیں, ان کی تنخواہ تو پوری دینی چاہیے. تو کچھ آپ مجموعی طور پر اگر اس کا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ چھٹیاں کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس کو طے کس طرح کریں, اور اگر چھٹیاں ہو جائیں تو اس کی کٹوتی کرانے میں امام صاحبان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اگر اس پر کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں.
حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول, پیج نمبر 16. امام مؤذن عرف و عادت کی چھٹیوں کے علاوہ اگر غیر حاضری کریں تو تنخواہ میں کٹوتی کروا لیا کریں. مثلا امام کی 3000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے تو چھٹیاں کرنے پر فی نماز 20 روپے کٹوا لیں. اسی طرح مؤذن صاحب بھی حساب لگا لیں. بلا عذر صحیح قصدن یعنی جان بوجھ کر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور چھٹیاں کرتا رہا تو کٹوتیاں کروانے کے باوجود گناہ ذمے باقی رہیں گے, لہذا سچی توبہ کرے اور اس طرح کی منمانی چھٹیوں سے باز رہے. جب چاہا چھٹی کر لی اپنی مرضی سے اور چلو میں کٹوتی کروا لوں گا, تو پھر تو لوگوں میں بھی تو ایک تنفیر کی صورت بھی ہے یہاں کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ یار امام صاحب جب دیکھو چھٹی کرتے ہیں نہیں آتے, مسجد کا نظام بھی گڑبڑے گا, انتظامیہ بھی بدظن ہوگی. تو یہ کٹوتیاں کروانے کے باوجود بھی اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتے, عرف و عادت کے مطابق چھٹی کرے. یا کبھی کوئی مجبوری آ گئی, بندہ بیمار ہو گیا, گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا, اس کے یہاں جانا ضروری ہو گیا وغیرہ, کوئی ایسی واقع جس کو ہم سمجھیں کہ یہ مجبوری ہے, ہو مجبوری, اس میں چھٹی کی اور کٹوتی کروا لی. کٹوتی تب بھی کروانی ہوگی جبکہ عرف و عادت سے ہٹ کر وہ چھٹیاں سے ہٹ کر ہے, کہ بیماری پر یا اس پر کٹوتیاں ہوتی ہیں. اب جو امام ہے بےچارا وہ سال بھر تک بیمار رہا, بعض ہوتے ہیں بڑی بیماریاں, سال بھر کی تنخواہ تو نہیں پائے گا نہیں ہے, یا حج پر چلا گیا یا عمرے پر نکل گیا, تو یہ تھوڑی تیاری تنخواہ بھر حج اور عمرے کرتا رہے, بغداد کے سفر کرتا رہے, سب اس کو کٹوتیاں تو کروانی ہوں گی. اور اس میں بھی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر چھٹیاں کرنی ہوں گی. فرض حج پر کٹوتی نہیں ہے
جی, فرض حج ہوگا تو اس میں جا سکتا ہے وہ.
یہ فرما رہے کہ فرض حج کے لیے اگر جائے گا تو کٹوتی نہیں کی جائے گی. اب چاہے کتنے دن رہے, اب پیکیجز بھی مختلف ہیں, چند روز کے پیکیج بھی ہوتے ہیں اور 40-45 دن بھی لگتے ہیں.
یہی قول مفتابی قرار دیا ہے.
اچھا,
کہ فرض حج کے لیے جائے گا تو اس صورت میں اس کی کٹوتی نہیں.
اب سفر مدینہ بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے.
اس میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ امام پر حج فرض نہیں ہے, کسی نے حج بدل کرایا, تب ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟
اس کا فرض نہیں ہے نا یہ,
جی پھر کٹوتی کرانی ہوگی.
اس پر فرض ہوا, فرض زندگی میں ایک ہوتا
جی,
ایک بار, تو اس پر کٹوتی نہیں ہوگی. فتح فیض الرسول میں اس قول کو اختیار کیا, اس لیے وہ. اس کے علاوہ حج البدل ہے یا نفل حج ہے, کسی نے بھیج دیا نفل حج کے لیے یا خود چلا گیا نفل حج کے لیے عمرے کے لیے, تو عمرہ پر تو ہے ہی, مطلب کہ عمرہ فرض نہیں ہے نا, تو یہ ان پر کٹوتیاں کروانی ہوں گی. بغداد شریف کی طرف بھی آج کل رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اچھی بات ہے, سفر بغداد کرے, غوث پاک کے روزے پر جائے, کربلا شریف شہیدوں کے مزارات پر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضریاں دے, تو بہرحال کٹوتیاں کروانی ہوں گی.
صلی اللہ تعالیٰ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا بھی سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر میں جو عورتیں گھر ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی روٹی بنا لیتی ہیں, اب بعض اوقات ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم باہر سے کھانا کھا کے آتے ہیں, تو وہ روٹی ضائع ہو جاتی ہے، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
روٹی ضائع تو نہیں ہوتی اس سے؟
جی یہی لکھا ہے.
ہاں مطلب یہ کہ اب روٹی ضائع کیسے ہوگی، اب تو ویسے فریج بھی ہے، روٹی تو بعد میں بھی کام آ جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ اگر یہ سخت ہو گئی، اب کھانے میں آزمائش ہے، دل نہیں کرتا، نفس کی آزمائش ہے، تو اس کو شوربے میں پکا لیں، اس کا سرید بنا لیں، شوربے میں بھگو کر کھائی جا سکتی ہے، پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی اس کو، ضائع کرنے کی کا استعمال موجود ہے. بکری کو کھلا دیں، گائے کو کھلا دیں، گائے بکریاں تو گائے ہمارے یہاں جیسے گھوم رہی ہوتی ہے، پاکستان میں تو گھوم رہی ہوتی ہے، بکریاں بھی ہوتی ہے، خود گھر میں بھی لوگ پالتے ہیں، تو گائے بکری کو کھلا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ضائع ہونا نہیں کہلائے گا. تازہ روٹی توے پر گرما گرم پکا کے بھی اگر آپ بکری کو پریم سے پیار سے کھلاتے ہیں تب بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ کہ کیا مردوں کو اچار کھانا چاہیے یا نہیں؟
مردوں کو اچار، اچھا اس میں بھی تھوڑی ہے افواہ ٹائپ کی چیز کہ یہ وہ قوت کو، بہرحال یہ کہ اب یہ اب لوگوں نے اڑائی ہے یا کیا ہے. اب جیسے کہ زیتون شریف کے تو فضائل ہیں، اور زیتون جو اس کا اچار کس طرح بنتا ہے پتا ہے؟ زیتون شریف کا، اس میں زیتون شریف میں پانی اور نمک ہوتا ہے، یہ اس کا اچار کہلاتا ہے زیتون کا. تو زیتون شریف کے تو کھانے کے تو بڑے فوائد ہیں، اور مبارک یہ پھل ہے. تیل سرکے سے بھی اس کا بنتا ہے اچار، لیکن یوں بھی زیادہ تر یہ پانی اور نمک اس میں میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے. یہ الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں اچار کی، غالباً یہ بھی اچار کہلاتا ہے، بھی وہ کھایا جاتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. تو اب یہ تو فائدے دیتا ہے اور بڑے فوائد دکھے ہیں. اب یہ اچار سے مراد یہ ہوگا آج کل جیسے وہ کیری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور مین اس میں سرکہ ہوتا ہے. سرکہ بہترین سالن ہے جبکہ وہ خالص، اب سرکہ کیمیکل کا ہوتا ہے، یہ جو گلا پکڑتا ہے یا کچھ بھی آزمائش بازوں کو کرتا ہے. تو اس کا اچار کھانے سے تو نقصان تو ہوتا ہوگا. میں نے طب کی کتاب میں پڑھا تھا بہت پہلے، کسی طب کی کتاب میں، کہ جو لوگ اچار کھاتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پاؤں پر کلاڑیاں مارتے ہیں. یہی اچار جو آج کل کھایا جاتا ہے. تو اب اس میں بعض اچار پھر بھی اس سے میرا خیال ہے الگ ہو جائیں گے، جیسے کہ اپنے گھر میں لیمبو جس میں پانی بالکل نہ لگے، دھو لیں آپ، سکھا لیں اس کو اچھی طرح خشک کر کے، پانی کا بالکل اشارہ بھی نہ رہے، ہاتھ میں سوکھے ہوئے. اب اس کے چار ٹکڑے کر لیں، الگ الگ ٹکڑے کر لیں، ثابت رکھیں گے، چیرے مار کے رکھتے ہیں تو شو تو رہتا ہے اس سے، لیکن کھانے میں آزمائش ہوتی ہے. پھر غذا والا ہاتھ رکھا دیا تو پھر ناراضی کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ خراب ہو جائے. تو چار ٹکڑے کر لیں، اب اس میں نمک اور ہلدی ڈال لیں اور کچھ نہیں، پانی نہیں ڈالنا ہے، تیل بھی نہیں ڈالنا ہے، بس یہ چیزیں ڈال، نمک ہلدی. اب چاہیں تو ادرک کے بھی اسی طرح پانی بغیر لگے پیس ڈال دیں، مرچ ڈال دیں، ہری مرچیں بھی ڈالی جا سکتی اس میں، تو اس طرح کی چیزیں ڈالیں یا صرف یہ لیمو ہو تو اس کو رکھ دیں، نمک اور ہلدی، بس اب یہ بن جائے گا اچار. یہ ہے غالباً فائدے والا اچار، اس کو بھی بولتے ہیں. تب کون سا اچار؟ اچار میں تو ہر چیز ڈالتے ہیں، گوشت بھی ڈالتے ہیں، گوشت کا اچار بھی ہوتا ہے، مرغی کا اچار، پتا نہیں کیا کیا اس میں، اب طرح طرح کا اچار نکلے ہوئے. اچار کا مٹیریل بھی دیکھا جائے گا کہ مٹیریل، اب جیسے کہ گاجر کا اچار، گاجر کے موسم میں گھروں میں بنتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مرچ، نمک، تیل اور لہسن پیس کر ڈالتے ہیں اس میں، پسا ہوا دھنیا شاید ڈالتے ہیں، تو اس طرح کی یہ چیزیں، تو یہ تو نقصان دہ تو نہیں ہے، یہ چیزیں تو غذا ہے، اس کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ لہسن کچا ڈالنا جو ہے، اگرچہ کچا لہسن فائدے مند ہے کھانے میں تبن، لیکن منہ میں بدبو ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور کچا لہسن کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ سکیں گے. اب منہ بدبودار ہو گیا تب بھی ذکر اللہ اس وقت تک نہ کرے جب تک منہ میں یہ بدبو باقی ہے. مسجد میں داخلہ حرام، منہ میں بدبو ہوتے ہوئے خود نماز پڑھی تو بھی مکروہ، ایسا کرنا منع. یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن اس کو کو طبن نقصان دہ نہیں ہوتا. تو ہر اچار نقصان دہ وہ ضروری نہیں. پھر مقدار, تھوڑی مقدار میں نقصان کسی کو نہیں ہوگا, کسی کو کم ہوگا, زیادہ مقدار میں ہو سکتا ہے دونوں ہی کو نقصان پہنچائے جس کو تھوڑے سے نقصان نہیں ہوتا تھا. اللہ بہتر جانے. مطلقاً یہ نہ کہا جائے کہ اچار مرد کو کھانا چاہیے کہ نہیں, وہ اس قوت کی طرف یہ گیا ہے ساحل. اللہ کرم فرما. پٹھان بھائی ہیں کوئی شاید. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال.
اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو قائم و دائم رکھے. اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تقدیر قائم و دائم فرمائے. آپ کو سلامت, صحت, تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہاں پر ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین کے پاس کچھ محلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ کوئی امام صاحب ڈھونڈ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تنخواہ, کہنے لگے تنخواہ بھی نہیں ہے, کہنے لگے کھانا کا کھانا بھی نہیں ہے, رہنے کی جگہ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے بڑی حیرت سے کہا کہ عجیب بات ہے, نہ تنخواہ ہے, نہ کھانا ہے اور نہ ہی رہنے کی جگہ ہے. چلو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا ڈھونڈتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو جو ہے نا امام آپ کا مل جائے. اور کہنے لگے بھائی پاک صاف ہو امام صاحب, ہر قسم کی مطلب ہے کہ مضبوط ترکیب ہو ہر لحاظ سے ان کی. تو آپ نے فرمایا جو آپ کی شرائط ہیں تو ان شرائط پر یہی بنتا ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کوئی آسمان سے فرشتہ بھیجے, کیونکہ فرشتہ ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور کھاتا وہ بھی نہیں ہے, پیتا وہ بھی نہیں ہے, رہنے کی جگہ اس کو نہیں چاہیے ہوتی, وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہی رہ لے گا. ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پائی جاتی ہے.
یہ ایک مثال دی ہے, وہ سیدنا مولانا ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے بہت پہلے سنا تھا اسی طرح کی بات, کہ کچھ لوگ گئے کہ ہم کو امام چاہیے, بہترین قاری ہو, بہترین حفیظ ہو, زبردست عالم, مفتی, آواز بھی اچھی ہو وغیرہ وغیرہ. سمجھے یہ صفات چاہے شریف بھی ہو, جھگڑے بھی نہ کرتا ہو, اخلاق بھی عمدہ ہو. تنخواہ کی بھی پیشکش کی تھی, رحیم شہیم بھی ہو, یوں کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وہ بہت ساری خوبیاں گنوائیں تو, اور تنخواہ بھی, تنخواہ کے لیے بھی جھگڑے نہ کرے, مطالبے نہ کرے.
تنخواہ ہے ہی نہیں باپا.
میں مولانا ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کسی نے بتایا تھا, تو پھر وہ جواب یہ تھا کہ ایسا امام ہے تو صحیح, لانا مشکل ہے. ہم حضرت گاڑی بھیج دیں گے, گاڑی پہ لے آئیں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے. تو پھر فرمایا کہ وہ ہے سدرت المنتہا پر, سیدنا جبریل علیہ السلام. تم جو خوبیاں مانگ رہے ہو تو ان میں خوبیوں کے جامع ہو, وہ میں لانا مشکل ہے. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ امام کو لاوے تو وہ انسان ہے, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسائل تو اس میں ہوں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عارف محمود ہے اور میں اورنگ ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے بابا جان کی خدمت میں کہ امام صاحب جو ہے وہ اپنی فرض سے پہلے جس سنت ہے وہ اپنے مسلح پہ پڑھ سکتے ہیں یا مسلح کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟
امام صاحب مسلح پر سنتیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جیسا وہاں کا عرف, مسلح پر پڑھیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ جماعت ہو گئی ہے, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ سائڈ پہ پڑھیں, اور چاہیں تو اپنے حجرے میں پڑھ کر آئیں. لیکن حجرے میں پڑھ کر آئیں گے نا تو ہو سکتا ہے لوگ بولیں گے امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھی, آئے ڈائریکٹ مصلی پر کھڑے ہو گئے. تو وہاں کا جیسا ماحول ویسا عمل کرے, کسی کو بدگمانی کا بھی موقع نہ دے. وہی کہ مصلی پر اگر پڑھے گا تو غلط فہمی ہوگی نا, اور ہٹ کر پڑھے گا تو اچھا ہے. اور ویسے فرضوں کے بعد ہمارے یہاں عرف یہ کہ امام اسی جگہ پر سنتیں پڑھے گا, ہمارے یہاں عرف یہ. آپ کی مسجد کا پتہ نہیں مجھے, ہمارے یہاں عرف یہ. اور جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ چیک کریں گے کہ اگر وہیں پڑھی نا سنت ہے تو ٹھیک, ہٹ گیا تو بولے یار
مسلح پر ہی رہے, اور تھوڑا سا ہٹ کے یعنی مسلح سے ہٹ کے بھی جگہ, اسی جگہ جو جماعت پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے تاکہ جو حدیث میں احکام ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور جو طریقہ کار ہے اس پر بھی باقی رہے گا, کیونکہ دعائے ثانی کا ہمارے یہاں رواج ہے.
جی
تو اس لیے امام عمومی طور پہ وہیں رہتے ہیں, تو تھوڑا سا ہٹ کے پڑے گا تو وہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ ہی
وہ جگہ گواہ ہو جائے گی. سنتیں نفلیں یہ بھی بدل بدل کر جگہ اگر جس کے لیے ممکن ہو تو وہ پڑھتا رہے. تو جہاں جہاں یعنی زمین کا ٹکڑے فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ مجھ پر کسی نے نماز پڑھی, کسی نے اللہ کا ذکر کیا, تو یہ جہاں جہاں جیسے فیضان مدینہ میں جو ہوتے ہیں تو کبھی اس ستون کے پاس پڑھی, کبھی اس ستون کے پاس پڑھی, نفلیں سنتیں جب جب موقع ہو, یعنی کہ نمازیوں کو دھکے مارتے ہٹاتے ہوئے اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہوئے پہنچے بھیڑ میں, یہ نہیں, کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے, نمازی کے آگے سے گزرنا بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بغدادی کسوٹی
سبحان اللہ.
کس کس کو اس میں اب اتنے سارے ہیں, 1900 اس طرح کا.
اس میں بعد ہمارے ائمہ کرام جو ہے وہ پابندی سے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں, بعض مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھاتے ہیں.
کیا بات ہے. چلو مدرسۃ المدینہ بالغان پابندی سے پڑھانے والے کتنے ہیں؟ چلو کم ہی ہیں, ان کو لے لیتے.
جی ایسے اسلام بھائی اس طرف آ جائیے,
اگر آپ چاہیں تو بغدادی کسوٹی میں تشریف لے جائیں مدنی تربیت گاہ تک. جب تک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. یہ چلتے چلتے یہ پڑھتے بھی ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اسلام بھائی بغدادی کسوٹی میں حصہ لیں گے اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں توجہ فرمائیں, آپ نے جو ہے وہ 12 سوال میں باپا جی یا 11
گیارہویں سوال 11 ہوں گے, 12 میں جواب دینا.
ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر متعلق کھڑے ہو گئے ہوں جو مدرسۃ المدینہ بالغان نہ پڑھاتے ہوں, تو مہربانی کر کے وٹ جائیں کہ میرے پر آنے کا جذبہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. پلیز جی
11 سوالات ہوں گے, 12 میں آپ نے جو ہے پہلے مدنی فیس بتانی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی شخصیت مقام ہے اس کا نام بتانا ہے.
پچھلا طریقہ ہمارا یہ نہیں ہے, 10 کا ہے نا.
بغدادی میں یہ ہے کہ یہی تھا کہ 12 میں نام بتاتے تھے.
اچھا چلو تو پھر اسی کو باقی رکھتے ہیں.
اور اگر امیر علیہ سنت فرما دیں نام تو اس کا معنی یہ ہے کہ جواب درست ہے, وہی اسلام بھائی ایک اور سوال کر سکتے ہیں, اور اگر امیر علیہ سنت فرما دیں لا تو اس کا معنی جواب درست نہیں ہے. اور جو ایک سوال ہو چکا تو پچھلے سوالات پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کیا کیا سوالات ہو چکے ہیں, اور مدنی فیس بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں. جی پہلا سوال. چلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد جاوید اتاری, درجہ صابیہ, جامعۃ المدینہ, فیضان المدینہ, جوہر ٹاؤن, مرکز الاولیاء, لاہور. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا حیات ظاہری سے متصف ہیں؟
پہلے یہ تو طے ہو جائے شخصیت ہیں, شے جو بے جان بھی ہو سکتی ہے, شے جاندار بھی ہو سکتی ہے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا وہ شخصیت ہیں؟
نعم.
کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟
نعم. جی ہاں.
کیا امیر علیہ سنت آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ کیا اپنے شجرہ قادریہ میں ان کا تذکرہ ہے؟
نعم.
کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے قریب ان کا مزار ہے؟
نعم. آپ کو تو یار وقف مدینہ ہو جانا چاہیے, سب نعم آ رہا ہے. اب تو یعنی کہ اگر زیادہ ذہین ہوئے نا تو انعام بتا دیں گے. ذہین ہے ماشاء اللہ.
ہاتھ بھی اٹھا دیے بابا,
وقف مدینہ ہونے.
جی جی جی,
کیا بات ہے.
انشاءاللہ عز و جل. لبیک
ماشاء اللہ بارک اللہ.
کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد والے کوئی بزرگ ہیں؟
نعم. بعد والے یا ہم عصر بھی بولنے میں حرج نہیں ہے, ہم عصر زیادہ شاید جمے گا اس میں. چلیے دوسرا سوال کیجیے. اب سوچ میں پڑ رہے گی کیا کروں, منصب کو نبھانا بڑی بات ہے. نام کا منصب کہیں لا میں تبدیل نہ ہو جائے.
کیا آپ کے خلفاء میں سے ہیں؟
نعم. ماشاء اللہ چشم بدور.
یہ اگر چاہیں تو بابا نام لے سکتے ہیں مدنی فیس بتا کر.
اب تو تقریباً یہ ہاں, مگر دیکھو یہ کتنے آٹھ ہو گئے نا, یہ تاریخی واقعہ ہے. اتنے سارے پہلا ہی سوال جس کا ہو سارے صحیح پڑھنے شروع ہو جائیں. نام
کیا
آگے کیا بولتے ہیں, دلچسپی ہے.
جی امیر علیہ سنت کیا ان کا نام بتا دیں؟
پھر لا کے دوں گا تو مسئلہ نہ ہو جائے. نہیں تو یہ تو خیر اس کا تعلق سوال سے نہیں ہے, یہ تو مدنی فیس کا اعلان بھی ہوگا نا.
نہ بتاؤ گا ان شاء اللہ.
چلیے نام بتا دیجیے بغیر مدنی فیس کا اعلان کر کے. کون سی کتاب پڑھیں گے یا ایاء العلوم نہیں پڑھی تو یہ پوری اتنے عرصے میں کر لوں گا پانچوں جلدیں وغیرہ.
ان شاء اللہ ایاء العلوم مکمل پڑھوں گا اور میرات المناجی کی آٹھوں جلدیں ان شاء اللہ عزوجل وہ بھی پڑھوں گا. سیرات الجنان ان شاء اللہ عز و جل وہ بھی مکمل پڑھوں گا.
کتنے وقت میں؟
ان شاء اللہ دو سال کے اندر اندر.
چلیے نام ارشاد فرمائیے. اور سوچ سمجھ گئے.
کوئی اشارہ تھا فرما دے.
سارے آپ کے جوابات, کئی جوابات اشاروں میں ہی تو سب بن رہے ہیں.
امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دیکھو نا ٹھوکر بھی کھائی تو بیٹے ہنسی کھائی گئے. امام باقر پہلے کے بعد کے خلفاء میں سے یا مشائخ میں سے گوشت پاک کے؟ اللہ اللہ بیچارے. چلو نصیب, ہر کمال کو سوال ہے جس کو بولتے نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمران اتاری سمسم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں.
سمسم نگر سے آپ فرما رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں.
جامع مسجد فیضان امتار میں خدمت انجام دیا.
ماشاءاللہ.
جی نام بتاؤں میں؟
جی ہاں مدنی فیض سنا کر
ان شاء اللہ تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا.
ایک بار، دو بار، گیارہ بار؟
ان شاء اللہ بارہ مرتبہ.
بارہ بار
ان شاء اللہ
ہر مہینے تین دن؟ یہ
ان شاء اللہ
بارہ ماہ تک ہر مہینے تین دن بلا ناگا ان شاء
اللہ. ان شاء اللہ وجل.
جی نام
عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جواب درست ہے.
مدنی باکس پیش کیا ہے
جن کا نام انہوں نے پوچھا ہے. وہ جو جن کے ساتھ ناکام ہوئے نا حقیقت میں دروازہ تو انہوں نے کھولا تھا کہ یہ پہنچا دے گئے احاطے میں پہنچا دیا. اب جس نے جواب دیا اس کو اندھیرے میں تیر جیسے بولتے نا یہ بھی ممکن ہے. لیکن بہرحال جواب ان کا درست ہو گیا. تحفے دونوں کو ملنے چاہیے کہ ہاں نہیں انہوں نے بھی ساتھ نام مجھے تو کوئی یاد نہیں آج تک ہوا ہو. ایک نام دیتے ہیں تو خوشی سے پورے نہیں دماتے دوسرے میں وکٹ ٹھا کر کے گر جاتی ہے یا دو بار نام ہو گیا تو تیسری بار بہت مشکل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے ان دونوں کو عالم باعمل بنائے دین کا حقیقی خادم بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو ہم جانشین میں سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں.
توبہ پر استقامت کس سے ملے اس کے لیے جو المدینۃ العلمیا کا رسالہ ہے اس کا مطالعہ مفید رہے گا. اور دوسرا یہ کہ خوف خدا کے حوالے سے جو بندہ بیانہ سنتا رہے. اور یہ کہ جب توبہ کرے تو اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کر لے کہ قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا. تو جب بندہ اس کا شکر ادا کرے گا تو یہ ایک چونکہ توبہ بھی نعمت ہے نا بہت بڑی گناہوں سے توبہ کرنا. تو اب کیا ہے کہ اس نعمت پہ اگر بندہ شکر ادا کرے گا تو اس پہ اس کو استقامت بھی ملے گی اور مزید برکت بھی ملے گی کہ اب نیکیوں کی طرف جائے گا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشدی آل پر سلطان ولایت سلطان ولایت بغداد بلاؤ روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ دیدار کراؤ مستانہ بناؤ دیوانہ بناؤ بس اپنا بناؤ بس اپنا بناؤ اور نیک بناؤ تم نظر میں آؤ شیطان کو بھگاؤ ایمان بچاؤ اور کلمہ پڑھاؤ اب قبر میں آؤ وحشت سے بچاؤ دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے بچاؤ جنت میں بساؤ مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک
یا غوث پاک.